نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْهِلْيَةِ وَفِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل شانہ کے ساتھ شرک ایک عجیب مصیبت ہے مخلوق جب گمراہ ہوتی ہے انسان جب بھٹکتا ہے تو کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہوتی دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک دلیل نقلی ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائیں اس میں یہ ارشاد فرمایا پھر وہ نقل ہو کے صحائف نازل ہوئے وہ نقل ہو کے آگے اسے کہتے ہیں دلیل نقلی قرآن کریم نازل ہوا اس کے سارے ارشادات نسل بر نسل آ رہے ہیں یہ دلائل نقلی ہیں دوسری دلیل ہوتی ہے دلائل عقلی انسانی عقل جسے قبول کرے خلاف عقل نہ ہو شرک پر نہ کوئی دلیل نقلی ہے نہ کوئی دلیل عقلی عجیب بات ہے اسی لیے ارشاد ہوئے نا جعل لہ من عبادہ جزءا یہ عجیب بات ہے جو اس کی مخلوق ہے اس کو اس کا حصہ دار بنا دے وہ خالق ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ کے لیے ہے مخلوق کبھی نہیں تھی پھر پیدا کی گئی پھر وہ نہیں رہے گی تو یہ نہ صرف خلاف نقل ہے خلاف عقل بھی ہے کہ وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے جو خود فانی ہے جو نہیں تھا دنیا میں نہیں رہے گا تو وہ شریک کیسے ہو سکتا ہے اس پہ بحث کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے کہ عجیب بات دیکھو ام اتخذ یخلق بناتم واصفاکم بالبنین مشرکین مکہ اور مشرکین عرب فرشتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور انہیں اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے فرمایا دیکھو ان جاہلوں کی بات سنو کہ جو خالق کائنات ہے جس نے ساری مخلوق بنائی اس کے ذمہ لگاتے ہیں کہ اس نے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹے عطا کر دی کیا عجیب بات ہے جو خود بنانے والا ہے اس نے جو اعلیٰ مخلوق تھی وہ تمہیں دی اور جو کم تر تھی وہ اپنے لیے بنائی ماتم کرو ان کی عقل پر. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں بیٹیاں پیدا فرمائیں اپنے لیے. بھی مخلوق بھی ہے, پیدا بھی اس نے کی, پھر بیٹیاں بھی اسی کی ہیں. کمال ہے, اولاد جو ہوتی ہے وہ جز ہوتی ہے, حصہ ہوتی ہے بدن کا. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے, بیل کا بیٹا بیل ہوتا ہے, انسان کا بیٹا انسان ہوتا ہے. اللہ کا بیٹا ہوگا تو اس میں الوہیت تو ہوگی. تو ادھر تم کہہ رہے ہو اس نے پیدا کی بیٹیاں, ادھر انہیں اللہ کی بیٹیاں بنا رہے ہو. بھی مخلوق کا اور خالق کا کیسے جوڑ ہوگا؟ اگر بیٹا ہوگا اولاد ہوگی, کمزور صحیح, کم تر صحیح, کم عقل صحیح, کم پڑھا لکھا صحیح, لیکن انسان کا بیٹا انسان تو ہوگا. اسی طرح اگر اللہ کی اولاد ہوگی تو اس میں الوہیت تو ہوگی. تو ادھر خود کہتے ہو مخلوق ہیں, اس نے پیدا کی ہیں, پھر کہتے ہو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی شرک کے لیے تمہارے پاس کوئی معقول عقلی دلیل بھی نہیں ہے. اور پھر عجیب بات ہے کہ تم کہتے ہو ہمیں تو بیٹے بھی دیے اور اپنی صرف بیٹیاں ہیں. اور عالم یہ ہے, وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُمُ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا, اور جو اللہ کے لیے جو بیان مثالیں کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتے بنائے اور انہیں اپنی بیٹیاں بنا لیا, اگر انہیں اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی بھی تو اولاد ہے, تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی. اگر ماں نہ ہوتی تم کہاں سے آتے؟ تمہاری ماں بھی تو کسی کی بیٹی تھی, تمہاری اہلیہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اگر نہ ہوتی تمہاری اولاد کہاں سے آتی؟ لیکن جب اپنے گھر بیٹی کی خبر پاتے ہیں ذلہ وجہ تو منہ لٹک جاتے ہیں. مسودہ اور چہرے پہ سیاہی پھیل جاتی, بے رونق ہو جاتا, شکل بگڑ جاتی ہے کہ او ہو 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 بیٹی پیدا ہو. اور یہ تب کی بات نہیں, یہ آج بھی یہی عالم ہے. یعنی خود کو کسی کو جب خبر ملتی ہے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے تو پتہ ہے دیہات میں عورتیں کیا کہتی ہیں؟ جس خاتون کی بچی ان سے کہتے ہیں مبارک ہو تمہاری جان بچ گئی, یعنی تم اس عالم میں مر نہیں گئی ہو, شکر زندہ ہو, زچگی میں تمہاری موت نہیں ہو گئی. باقی بیٹی کا ہونا تو ایک تکلیف دے ہماری ہے. یعنی وہ اس کی مبارک نہیں دیتی کہ بچی ہوئی ہے نا, کہتی ہے شکر تمہاری جان بچ گئی. تو فرمایا اپنے لیے تم بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو, اور جو خود بنانے والے کہتے اس کی بیٹیاں ہیں. وَهُوَ قَزِيمُ, دکھ سے بھر جاتے ہیں. قزم کہتے ہیں جب مشکیزہ بھر جائے, اس کا منہ باندھ دیا جائے پانی سے, بھرا ہوا مشکیزہ جس کا منہ, اسے کہتے ہیں کہ وہ قزم بھرا ہوا مشکیزہ ہے, قزم اس کو کہتے ہیں. تو فرمایا ان کا اندر دکھ سے بھر جاتا ہے کہ بیٹی ہو گئی, اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. پھر تقابل فرمایا قادر مطلق نے بھی کہ تم بیٹے کیوں پسند کرتے ہو, بیٹیاں کیوں پسند نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ بیٹیاں ناز و نام میں پلتی ہیں, خود اپنا دفاع نہیں کر سکتی, خاندان کا گھر کا دفاع کیا کریں گی, خود مشقت برداشت نہیں کر سکتی, کسی کی مدد کیا کریں گی. بات ہو جائے, بحث مباحثہ ہو جائے تو بات پوچھو اور بتاتی, اوریں کمزور پڑ جاتی ہیں, دلائل نہیں دے سکتی. اب ہمیں یونشاؤ فی الحلیہ تھے, وہ جو ناز و نام میں پلے, وہ فی الخصام غیر و مبین, اور جو کھل کر اپنی بات بھی نہ کہہ سکے, معاف الضمیر بھی بیان نہ کر سکے, وہ تم اللہ کے لیے تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. فرمایا تمہاری تو عقل ہی ماری. ان آیات مبارکہ میں علماء حق فرماتے ہیں وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ, جو ناز و نام میں زیور اور آراستگی میں پلے تو فرماتے ہیں بچیوں کا خواتین کا حق ہے کہ وہ بنیں سوریں زیور استعمال کریں. زیور پہننا, بننا, سنورنا, بال سنوارنا, منہ ہاتھ صاف رکھنا, لباس صاف رکھنا, یہ حق ہے خواتین کا, انہیں زیب و زینت سے نہ روکا جائے. لیکن یاد رکھیں ہر حق کی بھی ایک حد ہے, ہر فرض کی بھی ایک حد ہے. حق بھی حدود کے اندر حق رہتا ہے. حدود کو جب عبور کرتا ہے تو حق نہیں رہتا, زیادتی ہو جاتی. فرض حد کے اندر فرض ہے, حد سے گزر جائے تو فرض نہیں رہتا. تو بننے سنورنے کی بھی ایک حد ہے. بننے سنورنے کے نام پر حد سے گزر جائے وہ درست نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, مثلاً بچیاں نیل پالش لگاتی ہیں, ان کا حق ہے خوبصورت کریں اپنے ناخنوں, لیکن اب نیل پالش کے لیے نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. جب وضو کرنا ہوگا وہ اتارنی ہوگی, وضو کر کے پھر لگا لو. اب یہ مشقت بن جاتی ہے, کون کرے کہ بھائی نیل پالش نہ لگاؤ, مہندی کا رنگ لگا لو. کیونکہ نیل پالش تو ایک کبر آ جاتا ہے نا, ناخن اس سے گیلا نہیں ہوتا. رنگ مہندی کا ہو یا کوئی بھی ہو تو رنگ جو ہے وہ پانی کو نہیں روکتا, ناخن گیلا ہو جاتا. اب جب خاتون آٹا گونتی ہے تو ناخن پہ اگر آٹا جم جائے تو وضو کرے گی تو جب تک وہ صاف نہ ہو نیچے سے ناخن گیلا نہ ہو وضو نہیں ہوگا. اگر اس سے نہیں ہوتا تو نیل پالش سے کیسے ہو. پھر ایک اور مصیبت ہے, چہرے کا جو میک اپ کیا جاتا ہے 5,000 سے لے کر 50,000 اور 1.5-3 لاکھ روپے تک اس پر لگتے ہیں. غریب 4,000-5,000 سے شروع ہوتا ہے, عمرا 3 لاکھ لگ جاتے ہیں. گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹائم لگتے ہیں. اب جو الگ صبح ہو گئی خاتون, وہ اتنے پیسے دے کر بیوٹی پارلر سے آئی, ادھر زور کی اذان ہو گیا, منہ دھوئے گی تو 3 لاکھ تو دھل جائے گا. نتیجہ کیا؟ نماز چھوڑ. اور یہ مصیبت صرف عوام میں نہیں ہے, ہمارے خود حلقے کے ساتھی جو ہیں ان سے بھی دنیا کے کام نہیں چھوٹ, ذکر بھی کرتے ہیں لیکن نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. کیوں چھوڑ؟ وہ جی میں نے قضا کر لی تھی. اگر قضا سے ٹوٹل پورا ہوتا ہے تو دفتر نہ جاؤ, نکل جا کر دگنا کام کر لینا, قضا کر لینا, دیکھتے ہیں تمہیں کتنے دن برداشت کرے. قضا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر چھوڑ دیں اور پھر قضا کر لیں. قضا کا یہ مطلب ہے کہ کسی ایسی حالت میں تھا کہ مجبوراً نماز ادا نہیں کر سکتا, سو گیا, بے ہوش ہو گیا, بیمار تھا, سفر میں تھا, کوئی ایسی جگہ نہیں ملی نہ تیمم کرنے کی نہ وضو کرنے کی. بلکہ سفر میں بھی گنجائش قضا کی نہیں ہے, پانی نہیں ملتا تیمم کر لو. گاڑی میں ہو, ریل میں ہو, بس میں ہو, جہاز میں ہو, جدھر منہ ہے ادھر پڑھ. 2 فرض رہ جاتے ہیں سفر میں, اگر 45 میل یا اس سے زیادہ ہو تو 2 فرض پڑھنے میں کتنی دیر لگتی. لیکن نہیں, وہ قضا کر لیں گے. یہ کوئی قضا نہیں ہے کہ آپ دنیا کا جو کام کرتے ہیں اپنے دفتر کے کام چھوڑ دیں, جو کل قضا کر لیں گے, دیکھتے ہیں دفتر والے آپ کو کتنی دیر برداشت کریں. ہماری بیویاں کہتی ہیں وہ جی شادی میں گئے تھے تو نمازیں میں قضا کر لی تھی. اب شادی میں گئے, اب نماز کیوں چھوٹی؟ منہ نہیں دھونا تھا. لعنت تو ایسے منہ پر ایسے بناؤ سنگار پر جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے سے روکنے کا سبب بن جائے. یہ کون سا حسن ہے چہرے کا, یہ کون سی خوبصورتی ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے محروم کر دیا. انسان کو بہت سی غلط فہمیاں ہیں, بہت سی, جن میں ایک بنیادی غلط فہمی ہر خاتون کو بھی ہر مرد کو بھی ہے کہ میرے جیسا دوسرا کوئی نہیں, میں بہت خوبصورت ہوں, میں بہت حسین ہوں. یہ غلط فہمی ہر ایک کو ہے. کوئی اللہ کرے آپ بہت حسین ہوں, آپ بہت خوبصورت, لیکن آپ کا حسن اگر اللہ کی بارگاہ کے حاضری میں آڑے آئے تو اس سے بدصورت ہونا بہتر ہے. وہ صورت بہتر ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تو لے جائے. یہ کوئی عذر نہیں کہ جو میں نے میک اپ کر لیا تھا اور شادی میں تو نماز قضا ہو, پھر میں نے قضا کر لی تھی, یعنی آپ نے خانہ پوری کی نا. تو بناؤ سنگار کی بھی ایک حد ہے. یہ نہیں کہ بناؤ سنگار خواتین کو اللہ کی عبادت سے بھی روک دے تو وہ حرام ہو جائے گا, وہ شرن حرام ہوگا ایسا بناؤ سنگار جو عبادات سے روک دے مانے ہو. ویسے بناؤ سنگار خاتون کا حق ہے, بچیوں کا حق ہے, اچھا لباس پہنے, صاف ستھری رہیں, ہاتھ منہ دھو کے رکھیں. بناؤ کنگھی سرما جو کرتی ہیں بناؤ سنگار بھی کریں, لیکن اس کی ایک حد ہے. پھر بناؤ سنگار ان کے سامنے ظاہر کریں جن کے سامنے شرعی پردہ نہیں ہے. جہاں شرعی پردہ آ جائے پھر اس کی نمائش کے لیے ٹی وی پہ ناچنا شروع نہ کر دیں, پھر اس کی نمائش کے لیے سٹیج پہ نہ چلی جائیں. پھر یہ حدود سے گزرنا جو ہے وہ کسی بھی چیز کو تباہ کر دیتا ہے. دوسری بات فرمایا کہ خواتین معاف الضمیر بیان کرنے میں بھی قاصر ہوتی ہیں. کہ فی الخصام غیر و مبین, اگر کوئی بحث مباحثہ ہو جائے تو اپنی بات بھی واضح نہیں کر سکتی. اور یہ عمومی قاعدہ ہے, اگر لاکھوں میں کوئی ایک خاتون ایسی نکل آئے تو وہ الگ بات ہے. عمومی قاعدہ یہ ہے کہ عموماً خواتین قوت بیانیہ میں بھی کمزور ہوتی ہیں. تو فرمایا جو میدان میں اپنی بات بھی نہ کہہ سکے, جس کی پرورش ناز و نام اور بناؤ سنگھار میں ہو, یعنی وہ فزیکلی بھی کمزور ہو, ناز و کندام ہو, دکھ بھی نہ سہ سکے, مقابلہ بھی نہ کر سکے, وہ تو تم اللہ کے لیے تجویز کرتے اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. پھر اور عجیب بات, وجعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا, فرشتے جو اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں, جو ہما وقت اس کی اطاعت میں سرگرم ہیں, جن کا سوائے اطاعت الہی کے اور کوئی کام نہیں, نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا, ہما وقت اطاعت میں سرگرم عمل ہیں, انہیں مؤنث بنا دیا. اشہد خلقکم, یہ جو کہتے ہیں فرشتے خواتین ہیں اور فرشتے مؤنث ہیں, یہ ان کی تخلیق کے وقت وہاں پاس تھے؟ یہ تھے جب فرشتے اللہ نے پیدا کیے؟ ستکتب شہادتہم, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں لکھی جا رہی ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ فضا میں نہیں جائے گا, یہ ضائع نہیں جائے گا, یہ لکھی جا رہی ہیں. بھائی سالون, اور اس کی پرسش ہوگی, ثابت کرنا ہوگا قیامت کو. اس آیہ کریمہ کے اس آخری حصے کی سمجھ آ جائے نا, اللہ شعور دے تو انسان کی ساری زندگی سنور جائے. کہ جو میں بولتا ہوں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو میرے لبوں سے نکلتا ہے وہ لکھا جائے. وہم یسالون، پھر اس کی پرسش ہوگی. اگر یہ یقین اللہ دے دیں تو کوئی جھوٹ بولے گا؟ اللہ یہ یقین عطا فرما دیں کوئی گالی دے گا؟ کوئی چغلی کھائے گا؟ اور اگر یہ غلط بیانی رک جائے تو کیا دنیا جنت نظیر نہ ہو جائے؟ یہ دھوکہ دہی رک جائے، یہ غلط بیانی رک جائے. ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنے معاشرے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نعرے لگاتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آپ کا یہ سوار دیں گے، وہ سوار دیں گے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں کرنا کوئی نہیں. اگر یہ سمجھ آ جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ لکھا بھی جا رہا ہے، کل مجھے میدان حشر میں کھڑا ہونا، اس کی پرسش وہم یسالون پوچھا بھی جائے گا، تو ایک یہ کام پوری انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا سبب بن جائے. فرمایا یہ کہہ تو رہے ہیں فرشتے عورتیں ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہم اللہ کے بیٹیوں کی پوجا کرتے ہیں. فرمایا ستکتب شہادت، ہم جو یہ بولتے ہیں ہم لکھتے جا رہے ہیں، ان کی یہ شہادت، ان کی یہ بات لکھی گئی ہے. وہ یسالون پوچھا جائے گا، بتاؤ کیا تمہارے پاس دلیل ہے؟ کسی نبی نے تمہیں بتایا؟ اللہ کی کسی کتاب میں نازل؟ وہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اچھا پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، بھی اللہ ہمیں پال رہا ہے، ہمیں روزی دے رہا ہے، ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں مال و دولت دی ہے، ہمیں حکومت و اقتدار دے دیا ہے، کوٹھیاں دے دی ہیں، گاڑیاں دے دی ہیں، اگر ہم غلطی پر ہوتے تو ہمیں یہ دولتیں کیوں دیتا؟ اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس پہ اللہ راضی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہتے تو مجھ سے یہ گناہ ہو سکتا تھا. ہم قتل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کو یہی منظور تھا. یہ اللہ تو منع کر رہا ہے کہ ایک بندے کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر جرم ہے، تم اپنی مرضی سے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہو. فرما کفر کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وقالوا لو شاء الرحمن، اللہ جو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، اگر وہ چاہتا تو ہم فرشتوں کی پوجا نہ کرتے، بتوں کی پوجا نہ کرتے، شرک نہ کرو. اس کا مطلب ہے اللہ اس بات پہ راضی ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ما لہم بذلک من علم، اس بات کی ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں ہے. ہر بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے نا، اب اس کی کیا علمی دلیل کیا ہے؟ انہم الا یخرصون، یہ محض، اردو میں تو یہ ترجمے میں لکھا ہے صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں، لیکن اس کا مفہوم تب ادا ہوتا ہے کہا جائے کہ یہ جھک مار رہے ہیں، جس بات کی کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، نہ عقل میں آتی ہے، نہ کسی نے فرمائی ہے، نہ اس پہ کوئی گواہ ہے، تو یہ جھک مار رہے ہیں. اب ترجمے میں تو احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہی الفاظ اس حدود کے اندر رہنا پڑتا ہے جو متقدمین نے کیے ہیں. کوئی نیا ترجمہ قرآن کا نہیں ہو سکتا. تو اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے یا اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی، تو میں نے صرف یہ کیا ہے کہ وہ ترجمے میں جو پرانی زبان اور مشکل الفاظ تھے ان کو ذرا آسان کر دیا. ترجمہ تو وہی رہے گا جو متقدمین سے آ رہا ہے. تو اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں. وہاں تو یہی لکھنا پڑا کہ یہ صرف اٹکلیں دوڑاتے ہیں. مفہوم تب ادا ہوتا ہے جب کہا جائے کہ یہ صرف جھک مارتے ہیں. اب یہ جھک مارنا قرآن کریم کے ترجمے لکھنا ذرا ادب کے خلاف تھا, ورنہ مفہوم یہ ادا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی نافرمانی پہ یہ کہتے ہیں مجھ سے یہ اللہ نے ہی کرایا ہے, یہ جھک مارتے ہیں. تو یہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تیرا قد کتنا تھا, تیرا رنگ کیا تھا, تیری شکل کیا تھی, تیری عقل کتنی تھی, تیرا علم کتنا تھا, یہ نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ یہ خود اس نے دیا ہے. تیرا کردار کیا تھا, اس کا اس نے اختیار دیا ہے کہ یہ نیکی کا راستہ ہے, اس کے علاوہ سارے راستے برائی کے ہیں. انتخاب تیرے پاس ہے, نیکی کے راستے پہ چلے گا تجھے انعامات سے نوازوں گا, نیکی کو چھوڑ دے گا سزا پائے گا. نیکی کے راستے کا رہبر اور دلیل اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اختیار بندے کے پاس ہے, وہ دامن رسالت تھام کے چلتا ہے, متقدمین کا اتباع کرتا ہے, حضور کی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے, یہ الگ شعبہ ہے. رزق کی تقسیم الگ شعبہ ہے. بہت سے نیک اللہ کے مقرب غریب ہوتے ہیں. کاشان نبوی اللہ صاحب الصلوۃ والسلام پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حبیب کبریا کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک چاند طلوع ہوتا اور پھر وہ غروب ہو جاتا, یعنی ایک مہینہ گزر جاتا, پھر دوسرا چاند آ جاتا, اگلا مہینہ آ جاتا, وہ بھی ختم ہو جاتا, پھر تیسرا مہینہ آ جاتا, تو اتنا عرصہ کاشان نبوی پہ آگ نہیں جلتی تھی, کچھ پکانے کو نہیں ہوتا تھا. آگ نہ جلنے سے مراد یہ ہے کہ پکانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا جو آگ پہ پکایا جائے, نہ روٹی نہ ہانڈی. اس کے گیا کہ پھر گزارا کیا کیا کھاتے تھے, انہوں نے فرمایا کھجوریں آ گئیں ہدیتاً, وہ خالی پانی پی لیا, دودھ ہدیتاً آ گیا, دودھ پی لیا, بس طرح گزارا. یہ دولت دنیا اگر معیار ہوتی تو سب سے زیادہ در مصطفیٰ پہ ہوتی. دوسری طرف بھی اللہ کے نبی ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, او بسی سلطنت دے دی, حکومت اقتدار و اختیار دے دیا. سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ جانوروں پر ان کی حکومت, مکھی مچھر جاندار کیڑے مکوڑے تک ان کی حکومت, ہواؤں پر ان کی حکومت, بادلوں پر ان کا تسلط, انسانوں پر ان کی حکومت, جانوروں پر ان کی حکومت. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ بھی ذکر میں شامل ہو جاتے تھے. تو یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. کہیں نیک لوگ بھی بڑے دولت مند ہیں, کہیں بدکار بھی بڑے دولت مند. فرعونوں کو بھی حکومت دے دی, نمرود کو بھی حکومت دے دی, خدائی دعویٰ کرنے والوں کو بھی ریاست و سلطنت دے دی, کفار کو بھی حکومتیں, اقتدار, اختیار, دولت, مکان دے دیے. تو یہ رزق کی تقسیم الگ نظام ہے, دین اور عمل اور کردار یہ الگ نظام. اس کو ریلیٹ نہ کیا کریں کہ یہ بڑا نیک ہے اس لیے اس کے پاس بہت پیسے ہیں. نہیں, پیسے بدکار کے بھی پاس ہو سکتے ہیں. نیک کا سرمایہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت. یہ نیک ہے یہ اللہ کی بہت عبادت کرتا ہے, یہ نیک ہے یہ حضور کا دامن نہیں چھوڑتا. وہ مفلس بھی ہو سکتا ہے, وہ امیر بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کے رزق اس کی اپنی الگ تقسیم. یہ کردار کا اس نے ہمیں اختیار دیا ہے, رزق کا ہمیں اختیار نہیں دیا، کوئی اپنی مرضی سے دولت مند نہیں ہو سکتا، کوئی اپنی خوشی سے غریب نہیں ہوتا، یہ تقسیم اس کی اپنی ہے، دولت بھی دیتا ہے غریبی بھی بھیج دیتا ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے. کردار کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء مبعوث فرمائے، اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم ان کا اتباع کرتے ہیں یا خواہشات نفس پہ مرتے ہیں. تو ان کو گڑ مڑ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کہتے ہیں ولو شاء الرحمن ما عبدناہ، اگر اللہ خوش نہ ہوتا اس بات پہ تو ہم فرشتوں کی پوجا کیوں کرتے، ہم بتوں کو کیوں پوجتے، ہم بتوں کو پوجتے ہیں تو ہمارے پاس دولت بھی ہے، پیسے بھی ہیں، فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں، اولاد بھی ہے، حکومت و اقتدار بھی ہے، صحت بھی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ اس پہ راضی ہے. فرمایا ما لہم بذالک من علم، یہ جہالت ہے، یہ جانتے ہی نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اس کا کوئی علم نہیں ہے انہیں. انہم الا یخرصون، سوائے اس کے کہ یہ جھک مار رہے ہیں، کوئی اس کی دلیل نہیں، نہ عقلی نہ نقلی، نہ کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بھی مستمسکون، کیا قرآن سے پہلے کوئی ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں شرک کا حکم دیا گیا؟ تو یہ اس کتاب کا اتباع کر رہے ہیں. دلیل نقلی تو یہ ہوتی ہے نہیں کہ اللہ تیرے نبی نے فرمایا، تیری کتاب نے فرمایا ایسا کرو تو ہم کر رہے ہیں، ہے تو پیش کرو. کوئی نہیں، جتنی کتابیں آئیں انہوں نے شرک کا رد کیا، ہر نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس. کوئی ایسی کتاب جو قرآن سے پہلی کتابیں آئیں کسی کتاب میں ہے کہ اسے تم اس کا اتباع کر رہے ہو؟ چلو پھر بھی ایک دلیل تو ہے کہ اہل کتاب ہو، اللہ کی کتاب پہ چل رہے ہو. تم نے تو اللہ کی کتابیں مسخ کر دیں، جو اللہ نے احکام دیے تھے وہ ان میں تحریف کر دی، وہ مٹا دی، اپنی خواہشات وہاں لکھ کے وہاں شروع ہو گئے. پھر دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہتے ہیں قالوا بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے پایا، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. یہ کیا دلیل ہے؟ اگر باپ دادا گمراہ تھے تو تم نے گمراہی اختیار کر دی. باپ دادا، اب ہم کہتے ہیں کہ اسلام متقدمین کی رائے کے خلاف مت جاؤ، بات تو وہی ہوگی. کافر کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے باپ دادا کے پیچھے چلو، تو ایک بات نہیں ہے. ہمارے متقدمین باپ دادا کے پاس دلیل ہے، قرآن اور سنت، اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو متقدمین نے سمجھا، مثلا قرآن نازل ہوا کس نے سنا حضور کی زبان سے؟ صحابہ کرام. کوئی غیر صحابی اس کا گواہ نہیں ہے، جس نے بھی سنا وہ صحابی ہو گیا، جس نے حضور کو دیکھا صحابی ہو گیا، جس پر حضور کی نگاہ پڑی صحابی ہو گیا. تو سارے قرآن کے پہلے پہلے گواہ کون ہے؟ صحابہ کرام. قرآن کو سمجھا کس نے؟ صحابہ کرام. کیسے سمجھا؟ جب آیہ کریمہ نازل ہوتی، اکثر حضور پوچھ لیتے بھی یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وہ لکھ لی جاتی، آپ فرماتے سمجھے اس کا کیا معنی ہے؟ بڑے بڑے زباندان عرض کرتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر ہے. پھر حضور اس کا معنی ارشاد فرماتے، سب تسلیم کرتے، پھر اس معنی کے مطابق وہ عمل کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور حضور قبول فرماتے کہ یہی مراد تھی. تو اب صحابہ کرام تو دلیل بن گئے نا، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے باپ دادا تھے، متقدمین تھے، ہم ان کی اولاد ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب بھی تھی، دامان رسالت بھی تھا. تو دلیل متقدمین نہ ہوئے، دلیل قرآن اور حدیث اور سنت بن گئے، وہ اس کے امین تھے. اب اگر یہ کہا جائے معاذ اللہ، جیسا کہ بعض فرقے باطلہ کا خیال ہے کہ جی صحابہ معاذ اللہ گمراہ ہو گئے تھے، وہ دین پر نہیں تھے، تو پھر دین کہاں سے ہے؟ پھر تو دین ہی ختم ہو گئے. اگر کوئی کہہ دے کہ لاکھوں کی تعداد جو صحابہ کرام کی تھی، جس میں خواتین، مرد، بزرگ، بچے شامل تھے، 1.25 لاکھ کے قریب تو بتاتے ہیں صحابہ کرام جو حجت الوداع پر حضور کے ہمراہ عرفات میں حاضر تھے، تو سارے صحابہ، سارے مرد عورتیں، سارے بچے بوڑھے تو نہیں آئے ہوئے. تو اگر 1.25 لاکھ حجت الوداع پہ حاضر تھے، تو 5-7-10 لاکھ صحابہ کی تعداد اور بھی ہوگی. اگر ہم کہیں کہ ان میں سے چند 2-4-5 دین پر رہ گئے تھے، تو پھر دین کہاں بچا؟ پھر تو قرآن کے گواہ ہی مجروح ہو گئے، قرآن کے گواہ ہی سچے نہ رہے، قرآن کی صداقت کی کہاں اعتبار، سنت کے گواہ ہی سچے نہ رہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ یہ، الصحابۃ کلہم عدول، سب صحابی دیانتدار، ہر صحابی عادل ہے، کوئی صحابی جھوٹ بولتا نہیں، کوئی صحابی غلط کام نہیں کرتا، جو کہتے ہیں جو کرتے ہیں سب دیانت و امانت سے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے جو ستارے رہنمائی کرتے ہیں ان کے مطابق، ان کی طرح کے ہیں. فأیہ مقتدیتم اہتدیتم وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس کا دامن تھام لوگے وہ تمہیں میری بارگاہ میں لے آئے گا، تم ہدایت پا جاؤ گے، اللہ کے حضور لے جائے گا. ان کا عادل ہونا ہی دین کے سچ ہونے کی شرط ہے. اگر وہ مجروح ہو جائیں تو دین نہیں بچتا. تو یہ تو سعادت ہے، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تبع تابعین نے لیا، آج تک علماء حق، امت کے رہبر و رہنما سینہ بسینہ لیتے آ رہے ہیں. ہمیں ان کی اتباع پہ فخر ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں قرآن اور سنت ہے. اور اگر باپ دادا گمراہ ہو جائیں، بت پرست ہو جائیں، مشرک ہو جائیں، کافر ہو جائیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو صرف باپ دادا سمجھ کر پیچھے چلتے رہیں، یہ کون سی دلیل؟ فرمایا ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں انا وجدنا آبانا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پہ دیکھا، وہ اس طرح بت پوجتے تھے، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، وہ یہ کرتے تھے، وہ ہم وہ کر رہے ہیں. مِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ، ان کے جو آثار ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان پہ چل رہے ہیں. فرمایا وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. اور اسی طرح میرے حبیب، یہ صرف آپ سے نہیں ہو رہا، آپ سے پہلے جتنے ہم نے رسول بھیجے، اللہ کے پیغمبر جو قوموں کے پاس آئے، آبادیوں میں جتنے رسول بھیجے، من نذیر، رسول کی بڑی خوبصورت صفت یہاں فرمائی، جو نتائج مرنے کے بعد تمہاری سمجھ میں آئیں گے، جو نتائج تم برزخ میں دیکھ سکو گے، جو نتائج تم روز محشر دیکھو گے، ان خطرناک نتائج سے آج آگاہ کر دیتے ہیں. اس دنیا میں اس عقل و شعور کے ساتھ، اس علم کے ساتھ آج اس کی خبر دے دیتے ہیں، تو کتنی بہتری ہے انسان. فرمایا لوگوں نے یہی کہا، قال مترفوہا، وہاں کے عمراء نے کہا. یہ عجیب بات ہے، انسانی معاشرے میں روز اول سے ہے، آخر تک رہے گی. جس کے پاس چاند سکے ہوں اسے اقتدار بھی مل جاتا ہے، لوگ اس کی خوش آمد بھی کرتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے بھی چلنا شروع کرتے ہیں. تو رائے مقتدر لوگوں کی مانی جاتی ہے، عمراء کی مانی جاتی ہے، باقی لوگ پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. تو وہ جو بااثر لوگ تھے مترف ہوا، ان میں جو خوشحال یعنی بااثر لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ وجدنا آبانا علی امہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کام کرتے دیکھا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. میرے حبیب یہ پہلی بار آپ سے نہیں کہہ رہے، یہ پہلی امتوں میں بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کو اور اللہ کے رسولوں کو یہ جواب دیے ہیں. آپ انہیں فرما دیجئے تو اولو جئتکم بأحد بما وجدتم علیہ آباکم، فرما دیجئے کہ جو تمہارے باپ دادا کرتے تھے اگر اس سے بہتر راستہ تمہیں بتایا جائے. دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہوتا ہے مستری کا بیٹا مستری بنتا ہے، درزی کا بیٹا درزی بنتا ہے، لوہار کا بیٹا لوہار بنتا ہے، کاشتکار کا بیٹا کاشتکار بنتا ہے، لیکن ہر بچے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس میں عمر نہ کھپوں، اگر اس سے اچھی چیز ملے تو بہتر. ہو سکتا ہے ایک درزی کا بیٹا کل پروفیسر لگا ہوا ہو، آرمی میں جرنیل بن جائے، تجارت کر کے بڑا سیٹھ بن جائے، ہو سکتا ہے لوہار کا بچہ کل اقتدار میں، ہو سکتا ہے کسی کاشتکار کا بیٹا جو ہے وہ کاشتکاری چھوڑ کے اتنا پڑھے کہ وہ دنیا کا لیڈر بن جائے اور علمی مباحثے کر رہا ہو، مبلغ بن جائے. تو ہر بندہ فطرتاً یہ کوشش کرتا ہے، اپناتا ہے باپ دادا کی وراثت کو، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے نکل جاؤں، اس سے بہتر طرز حیات مل جائے، اس سے بہتر سرمایہ مل جائے، اس سے بہتر وسائل مل جائے، اس سے بہتر عہدہ مل جائے. یہ انسانی مزاج ہے، ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ہمارے سامنے. تو فرمایا ان عبادات و رسومات میں بھی اگر میں تمہیں آبا و اجداد کی رسومات سے بہتر راستہ بتا دوں، جو عبادات خوبصورت بھی ہوں، آسان بھی ہوں، مؤثر بھی ہوں اور عند اللہ مقبول بھی ہوں، تو کیا تم بہتری نہیں اپناؤ گے؟ قالوا، کہنے لگے، انا بما ارسلتم به کافرون، جو باتیں آپ کرتے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں. لو جی، دنیا میں تو انکار نہیں کرتے ہو، کسی غریب آدمی کے بیٹے کو اگر زیادہ پڑھا دیا جائے، زیادہ رتبہ مل جائے، مرتبہ مل جائے، عہدہ مل جائے، تو یہ تو نہیں کہتا میرا باپ تو غریب آدمی تھا، دھوبی تھا، میں دھوبی رہوں گا. نہیں، وہ بڑی خوشی خوشی جاتا ہے. کاشتکار کا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں ضرور حل ہی چلاؤں گا، عہدہ مل جائے تو بڑا خوش ہوتا ہے، علم حاصل کر لے تو بڑا خوش ہوتا ہے، عالم بن جاتے ہیں، دنیا کے پیشوا بن جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، آفیسر بن جاتے ہیں. تو بہتری کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، آبا و اجداد کا پیشہ گلے تو پڑ جاتا ہے لیکن اس پہ مطمئن کو نہیں ہوتا، بہتری کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے. تو یہ آبا و اجداد کی رسومات جو تمہیں گمراہ کر رہی ہیں، اگر ان کے بدلے میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دوں، ہدایت دے دوں، کہنے لگے ہم آپ کی بات نہیں مانیں. قالوا، اب یہ کیا دلیل ہے میں نہ مانوں؟ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. انا بما ارسلتم به کافرون، جو کچھ آپ لائے ہیں، آپ کو جو نعمتیں، جو پیغامات دے کر بھیجا گیا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فرمایا کہہ تو دیا انہوں نے اور کیا بھی، لیکن پھر تاریخ عالم پہ نظر دوڑا ہے انسان جنہوں نے انبیاء کی بات ماننے سے انکار کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ کبھی یہ بھی دے فن تکم نام بن ہوں، ہم نے اس کا بدلہ لیا ان سے. پھر کہاں گیا فرعون اور اس کی خدائی؟ کہاں نمرود اور اس کے محلات؟ شداد کہاں ہے؟ خدائی دعوے کرنے والے اور بڑے بڑے محلات اور قلعوں کے مالک کہاں ہیں؟ پوری پوری قومیں غرق ہو گئیں، زیر زمین چلی گئیں، غرق آب ہو گئیں، ہواؤں نے انہیں اڑا اڑا کے فضا میں پٹک پٹک کر مار دیا، چیخ سنائی دی, اتنی آواز بلند ہوئی کہ دل پھٹ گئے اور تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. انجام بھی تو دیکھو, انبیاء کی مخالفت اور انکار کا انجام بھی دیکھو. دنیا میں جو ہوا وہ بھی دیکھ لو, اب آخرت میں جو ہوگا وہ تو بہت ہی برا ہوگا. فانتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین, ذرا اس پہ بھی غور کر لو, جنہوں نے انبیاء کی اطاعت اور ان کے ارشادات سے انکار کیا ان کا دنیاوی انجام کیا ہوا, یہ بھی دیکھ لو. دنیا ہر بندہ دنیا میں آرام چاہتا ہے, ہر بندہ دنیا میں سکون چاہتا ہے, ہر بندہ دنیا میں آبرو چاہتا ہے, ہر بندہ دنیا میں آسانیاں چاہتا ہے. موت کو پسند نہیں کرتا بندہ, فطرتاً مرنا نہیں چاہتا, لیکن نہ ٹلے آ جائے تو کہتے ہیں آسان اللہ کرے, مشکل نہ ہو, اس میں تکلیف نہ ہو. جو موت سے بھاگتے ہیں نا, ان کے دل میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر پکڑ ہی لے تو پھر زیادتی نہ ہو میرے ساتھ, مجھے تکلیف نہ ہو, آرام ہو. اب یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ جس نے دنیا بنائی ہے اس نے دنیا کے دکھ بھی بنائے, جس نے دنیا کی لذتیں بنائی ہیں اس نے دنیا کی تلخیاں بھی بنائی, جس نے صحت بنائی ہے اس نے بیماریاں بھی پیدا کی, جس نے زندگی دی ہے اس نے موت بھی پیدا کر, موت بھی اس کی مخلوق ہے اس نے پیدا کی, اور زندگی سے پہلے پیدا کیا ہے. قرآن کریم کہتا ہے خلق الموت والحیات, موت کو پیدا کیا, زندگی کو پیدا کیا, موت زندگی سے پہلے پیدا کی. میدان حشر میں موت کو موت آئے, پوری مخلوق کے سامنے موت کو فنا کر دیا جائے گا اور اعلان ہو جائے گا لو دیکھو آج موت کو موت آ گئی, اب اس کے بعد موت نہیں ہوگی, اب جو جنت میں جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا, جو جہنم جائے گا وہ بھی ہمیشہ رہے گا. بارے الہ یہ سارا کام گڑمڑ ہو گیا, اس میں سے کیسے نکلیں؟ فرمایا میرے نبی کا دامن تھام لو, تلخیاں تمہیں شیرینی دیں گی, مصیبتوں میں لذت ہوگی, پریشانیوں میں سکون ہوگا. دنیا میری ہے, مخلوق میری ہے, لذتیں میں نے پیدا کی ہیں, آرام و سکون میں نے بنایا, دکھ تکلیف میں نے بنایا. یہ خارزار جنگل ہے, ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں, پاؤں میں بھی چبھتے ہیں, کپڑے بھی الجھتے ہیں, آنکھیں بھی الجھتی ہیں, چہرہ بھی چھلتا ہے. اس میں ایک محفوظ راستہ ہے, وہ ہے دامان نبوت تھام چلتے رہو. اگر بیماری آئے گی تو اس سے تمہارے کم از کم اور نہ ہوا تو گناہ جھڑ جائیں گے, خطائیں معاف ہو جائیں گی, تو فائدہ دے گی. بجائے جہنم میں جلنے کے یہاں دو دن بخار سے اگر معاف کر دیں تو یہ تو مفت میں ہو گئی. افلاس آئے گا تو اس کا اجر ملے گا, بھوک پیاس کاٹو گے تو انعام ملے گا. ان دنیا کے دکھ بھی تمہارے لیے انعام اور سکون کا سبب بن جائیں گے, دل پریشان نہیں ہوگا. دنیا کے حالات نیک بد سب پہ آئیں گے, بدکار کو دکھ دیں گے, تڑپے گا, روئے گا, چلائے گا, نیک کو سکون دیں گے, اطمینان دیں گے, اللہ سے رحمت کا امیدوار. آسانیاں آئیں گی, بدکار اور گناہوں میں گمراہی میں دھس جائے گا, نیک اور اللہ کا زیادہ شکر کرے گا, اس کی راہ پہ خرچ کرے گا, اس کی مخلوق کی بہتری سوچے گا. تو فرمایا دنیا میں بھی اگر آرام سے رہنا ہے تو دامان نبوت تھام لو, دنیا بھی اسی سے ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. چھوڑ دو گے آخرت ضائع ہو جائے گی اور دنیا کے سارے دکھ تمہارے حصے میں آ جائیں, نہ یہ زندگی رہے گی نہ وہ زندگی. حکومت ہوگی نیند نہیں آئے گی, ڈر رہے ہو. اقتدار ہوگا کوئی پیار نہیں کرے گا, لوگ گالیاں دے رہے ہو. کیا فائدہ ہے ایسے اقتدار؟ صحت ہوگی سکھ نہیں ہوگا. گاڑیاں جہازوں میں سفر کرو گے لیکن ڈاکٹر ساتھ رکھنا پڑے, کیا فائدہ؟ اور جو سارا دن پیدل چلتے ہیں اور مہینوں کیا برسوں ڈاکٹر کا منہ نہیں دیکھتے, وہ آسانی میں ہے یا جسے یہاں سے 10 میل پہ جانا اور ایمبولینس ساتھ بگل بجا رہی ہے وہ آسانی میں ہے؟ تو فرمایا دنیا کی آسانیاں بھی دامان نبوت و رسالت میں ہیں, آخرت تو ہے ہی ہے. تو اگر کوئی کوتا نظر دنیا بھی آسودہ رہنا چاہتا ہے تو پھر دامان رسالت کو تھام, آخرت تو اس پر انعام بن جاتی ہے. اور اتنا کریم ہے کیونکہ سب کا رب ہے, رب العالمین ہے. مومن کا بھی رب ہے, کافر کا بھی رب ہے, نیک کا بھی رب ہے, بدکار کا بھی رب ہے. تو دنیا کسی سے نہیں روکتا. کافر بھی اگر شریعت کے مطابق کوئی کام کرے اس کا دنیا بھی فائدہ پا لیتا, آخرت کے لیے تو اس نے کیا نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں. آخرت کے لیے تو ایمان شرط ہے. بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ فلاں بڑا اس نے نیکیاں کی اگرچہ مسلمان نہیں تھا تو آخرت میں اسے کیوں نہیں ملے گا. بھئی آپ ایک دکاندار کو 100 روپیہ دیتے ہیں, 500 دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے چینی دے دو, وہ آپ کو 500 کی چینی دے دیتا ہے. وہ آپ رکھ لیں اور کہیں جی میں نے 500 دیا تھا آپ کی دکان میں, تو وہ چیز بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ بھی ہے, وہ تو نہیں ملیں گی. آپ نے چینی کے لیے دیا تھا, چینی مل گئی, آپ کا 500 پورا ہو گیا, پھر آپ کس پاس؟ کافر نیکی جو کرتا ہے وہ دنیا کے لیے کرتا ہے, یا شہرت کے لیے, یا دولت کے لیے, یا اقتدار کے لیے. جس کے لیے کرتا ہے وہ ایسا کریم ہے, وہ اسے دے دیتا. آخرت کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں, آخرت میں کیا پائے گا؟ تو کافر کا بھی وہ عمل جو نبی کے حکم کے مطابق ہو, اللہ کے دین کے مطابق ہو, ضائع نہیں جاتا, کم از کم دنیا بھی فائدہ اسے بھی ہو جاتا ہے. اگر مومن کرے گا تو ضائع کیوں جائے گا؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں اتباع شریعت سے؟ کافر معاشرہ دیکھ لو, مغرب کا معاشرہ, جہاں جہاں مغرب, آپ کہتے ہیں مغرب میں یہ ہے, مغرب میں دیانتداری ہے, مغرب میں رشوت نہیں ہے, انصاف ہوتا ہے, یہ ہے, وہ ہے. یار یہ مغرب نے یہ سب کام کہاں سے سیکھے؟ 6ویں 7ویں صدی عیسوی کا مغرب تاریخ میں پڑھیں تو یہ تو جنگلی وحشی اور اجڑ لوگ تھے. یہ تو اسلامی تعلیمات میں سے انہوں نے اخذ کیا کہ انصاف ہونا چاہیے, ظلم نہیں ہونا چاہیے, قیمت پوری لینی چاہیے, ناپ تول پورا کرنا چاہیے. جہاں جہاں اسلام کے اصولوں پہ عمل کرتے ہیں کم از کم دنیاوی فائدہ تو اٹھا رہے ہیں. مغرب نے بھی جہاں جہاں سے اسلام کا دامن چھوڑا وہاں تڑپ رہا ہے. مغرب نے عورت کو آزادی دی اسلامی حدود کے خلاف, آج مغرب رو رہا ہے کہ کاش میں اسے واپس لا سکوں. آج وہاں نہ کسی کی بیٹی ہے, نہ بہن ہے, نہ ماں ہے, نہ بیوی ہے, مرد مرد ہے, عورت عورت ہے, ایک جنگل بن گیا. اب وہ اسے نکل نہیں سکتے. نشاور چیزوں پہ مغرب نے کہا اسلام پابندی لگاتے ہیں, ہم آزاد ہیں, آزاد ہو تو بھگتو. وہ میں نے ایک مغرب کے دانشور کا قول پڑھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں رہا, وہ کہتا ہے بڑی بڑی اقوام عالم کا بیڑا عورت کے ہاتھوں شراب کے مٹکے میں ڈوب گئے, لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتے. معاشی نظام میں انہوں نے کہا جی ہم سودی چلائیں گے, اب رو رہے ہیں. بڑی بڑی عالمی طاقتیں ہیں, بڑی بڑی دنیا کی جو اکنامک ہب ہیں, وہ رو رہے ہیں کہ یار اس سے تو امیر امیر تر, غریب غریب تر ہو رہا ہے, معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کیا اب مغرب سوچ رہا ہے کہ بلا سودی بینکاری ہونی چاہیے. اور یہ جو بے شمار ٹیکس سامنے لگا رکھے ان کی جگہ فکس ٹیکس ہونا چاہیے. زکوٰۃ جس طرح اسلام نے نافذ کیا, جس کے پاس سرمایہ ہے وہ اتنے پرسنٹ دے, جس کے پاس نہیں ہے نہ صحیح. اب جو ہمارے ٹیکس ہیں یہ امیر کم دیتے ہیں, غریب زیادہ دیتے ہیں. اب ہمارے یہاں ہی دیکھ لیں, بہت کم لوگوں پہ انکم ٹیکس ہے, لیکن جو ٹیکس اشیاء پہ ہیں اور نظر نہیں آتے وہ کئی گنا زیادہ ہیں. انکم ٹیکس تو ان کا 50واں حصہ بھی نہیں بنتا, وہ ٹیکس سارے غریب دے رہے ہیں. ماچس پہ کتنے ٹیکس ہیں بھائی, درخت زمین پہ مالیہ ہے, پھر درخت کاٹتے ہیں آپ اس پہ مشینوں پہ ٹیکس ہے, ڈیزل پہ ٹیکس ہے, پھر اس کی تیلیاں بناتے ہیں, کارخانہ بناتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, بارود لے کے آتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے, پھر ماچس بننے تک کو 50 ٹیکس لگ جاتے ہیں. ہم بنولا کاشت کرتے ہیں, اس سے کپاس ہوتی ہے, سوت بنتا ہے, کپڑا بنتا ہے, زمین سے لے کر سوت بننے تک کتنے ٹیکس, کپڑا بننے تک کتنے ٹیکس ہیں, پھر کپڑا بکنے تک کتنے ٹیکس. تو جو دولت پہ ٹیکس لگتے ہیں وہ تو چند افراد دیتے ہیں, اور یہ جو نظر نہ آنے والے ٹیکس ہیں ہر غریب دے رہا ہے. اسلامی معاشرہ تو ٹیکس فری معاشرہ ہے, صرف وہ ٹیکس دے جس کے پاس پیسے ہیں, اور ان پیسوں پہ ٹیکس دے جو ایک سال تک اس کی ضرورت سے زائد اس کے پاس رہے. کتنی خوبصورت بات ہے. اور ان میں بھی اگر 100 روپیہ اس کے پاس زائد ضرورت تھا, سال گزر گیا اسے ضرورت نہیں پڑی خرچ کرنے کی, تو اس میں سے 2.5 روپے دے دے, بس 2.5% دے دے. کیا تکلیف ہے 100 میں سے لے گا, جس کے پاس نہیں ہے وہ کہاں سے دے. اب یہ نظام ہم نے اپنا رکھا ہے اس میں, جس کے پاس نہیں ہے وہ ٹیکس دے رہا ہے, جن کے پاس ہے وہ دیتے ہیں. تو اب مغرب بھی یہ سوچ رہا ہے کہ ہمیں یہ اپنانا چاہیے. بلکہ جاپانی حکومت نے اس غیر سودی بینک شروع کر دیے ہیں باقاعدہ. تو میرے بھائی, دنیا کی آسانیاں بھی دامان رسالت, آخرت تو ہے, اور جس کی آخرت سنورتی ہے وہ دنیا میں بھی سوکھا ہو جاتا ہے. اگر آخرت تباہ ہوتی ہے تو دنیا میں بھی سکھ نہیں رہتا. آخر تعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اللہ.